الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال الله تعالى وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ معزز اور محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے فضائل قرآن، اور آج کی اس نشست میں میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی صورتوں کے فضائل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں انشاءاللہ ان کا ذکر کروں گا۔ اسی نسبت سے جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں نصیحت قرار دیا اور فرمایا بالخصوص مومنین کے لیے یہ قرآن تمام بیماریوں سے شفا اور ہدایت اور رحمت ہیں۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہیں۔ جتنے بھی مختلف قسم کے روگ انسان کو انفرادی طور پر یا انسانی اجتماعیت کو مجموعی طور پر لاحق ہو سکتے ہیں، وہ جسمانی ہوں یا روحانی، ان سب کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں رکھا ہے۔ اور اس وقت اگر ہم انفرادی طور پر مسلمانوں کی اور اپنی انفرادی حالت کو، یا اجتماعی طور پر مسلمان معاشروں کو اور مسلمان ملکوں کو اور پوری مسلم امہ کو دیکھیں، تو جس امراض اس وقت ہمیں لاحق ہیں، اگر ان کا کوئی شافی علاج ہے تو وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ ایک واقعہ بڑا لرزا دینے والا میں نے ایک جگہ پڑھا، خرم مراد مرحوم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اپنے ایک سفر کی روداد بیان کرتے ہیں۔ چین میں گئے وہ کسی ذاتی غرض کے لیے، تو کہتے ہیں کہ میں جب امیگریشن والے کے سامنے پہنچا تو اس نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ آپ نے آج ماؤزے تنگ کا وہ بیان پڑھا ہے جو اس نے آج ہی دیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے تو اس کا کوئی علم نہیں۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ آج ماؤزے تنگ نے یہ بیان دیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہاں سے میں آگے بڑھا، جب کسٹم والوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا کہ آپ نے ماؤزے تنگ کا آج کا بیان پڑھا ہے؟ میں نے لاعلمی کا اظہار کیا، تو پھر انہوں نے بھی مجھے ماؤزے تنگ کا وہ بیان پڑھ کر سنایا۔ کہتے ہیں کہ جب ہوٹل پہل جانے کے لیے ہم بس میں سوار ہوئے تو ایک خاتون کنڈکٹر تھی جو اس سے بس کے ساتھ ہیں، تو اس کنڈکٹر نے یہی سوال کیا، لوگوں سے پوچھا جو بس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کیا آج کا ماؤزے تنگ کا بیان آپ لوگوں نے سنا ہے؟ کسی نے ہاں، کسی نے نہیں کہا، تو پھر اس خاتون نے کھڑے ہو کر ماؤزے تنگ کا وہ پورا بیان پڑھ کر سب کو سنایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب ہم ہوٹل میں داخل ہوئے تو استقبالیہ پر ایک خاتون تھی، اس نے بھی یہی سوال کیا اور پھر وہ پورا بیان پڑھ کر مجھے سنایا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ہوٹل میں رات کو آرام کیا اور صبح اٹھے تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہوٹل کے اندر کام کرنے والے جتنے لوگ تھے وہ ایک دو جگہ ٹولیاں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک لال کتاب ان کے ہاتھوں میں ہے اور اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہاں ایک شخص نے مجھے یہ بتایا کہ جب کوئی شخص ہمارے ہاں کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کے سینے پر یہ کتاب رکھ دی جاتی ہے۔ بھائی اور بزرگو، یہ موضع تنگ کی لکھی ہوئی کتاب، اس کے ساتھ ان کا اس نوعیت کا تعلق ہے اور اپنے رہنما کے بیان کو وہ اس قدر اہمیت دیتے ہیں۔ کاش آج ہم مسلمان اللہ کے کلام کو اسی طریقے سے دیکھتے، اسی طریقے سے پڑھتے اور اسی طریقے سے لوگوں سے اس کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے تو شاید آج ہمارا حال یہ نہ ہوتا۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید، جس کے اندر مسلمانوں کو اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے، ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، مجھے اور آپ کو پکارا جا رہا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، اور اللہ اور رسول تمہیں کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں؟ اذا دعاکم لما یحییکم، وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہے ہیں جس کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے۔ زندگی سے مراد کیا ہے؟ عزت کی زندگی، جس کی ہدایات کے اوپر اگر تم لبیک کہو تو دنیا کے اندر عزت اور وقار تمہارے لیے ہوگا، دنیا کی قیادت اور سیادت تمہارے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ اس چیز کی دعوت دے رہا ہے قرآن مجید، اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے اپنا کوئی لائے عمل بنائیں، روزانہ اپنے 24 گھنٹے میں سے کوئی وقت ہم ضرور اس کے لیے وقف کریں کہ ہم نے اتنا وقت روزانہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، ہدایت ہمیں نہیں ملے گی قرآن سے جب تک ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو اگر ہم روزانہ قرآن مجید کی چند آیات ہی کسی ترجمے کی مدد سے ہی سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں اور ان کے اوپر غور و تدبر کریں اور جو فہم وہاں سے قرآن کا ہمیں حاصل ہو اس کے مطابق ہم عمل کریں، تو اس طریقے سے قرآن مجید کو ہم شروع کریں اور جب ہم قرآن ختم کریں گے تو انشاءاللہ ہم قرآن کے سانچے میں ڈلے ہوئے انسان ہوں گے۔ اور قرآن کے بھیجنے والے نے اس کا یہی مقصد بیان کیا ہے کہ اس کی آیات پہ غور و تدبر کیا جائے اور جو فہم قرآن وہاں سے حاصل ہو اس کے مطابق اپنی زندگیاں جو ہے وہ گزاری جائیں۔ تو قرآن مجید کے اور قرآن کی بعض صورتوں کے بہت سارے فضائل ہیں جو حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں، اور قرآن کی عظمت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے چند چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کر کے کچھ حدیث وغیرہ، تو اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ قرآن مجید کی صورتوں کے جو فضائل ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ جس شخص نے قرآن پڑھا پھر اس کو حفظ یعنی یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال اور جانا اور حرام کو حرام، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات نقل کر رہے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھا اور پھر اس کو یاد کیا اور پھر اس کے حلال و حرام کے مطابق عمل کیا، اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعزاز بخشے گا کہ وہ اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد کو شفاعت کے ذریعے سے جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی یہ روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ جو شخص اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دے گا قیامت کے دن اس کو ایک تاج پہنایا جائے گا۔ جو اپنی اولاد کو قرآن پڑھائے گا، قرآن سمجھائے گا، قرآن کی تعلیم دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے دن ایک تاج پہنائے گا۔ اور دوسری روایت ہے، اس میں فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل کیا تو قیامت کے روز اس کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ حسین ہوگی، جبکہ وہ روشنی دنیا کے گھروں میں ہو اور سورج آسمان سے ہمارے پاس ہی اتر آئے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا خود اس آدمی کے متعلق کیا گمان ہے جس نے یہ عمل کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ ان فضائل کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو سننے کے بعد ہم قرآن کی طرف راغب ہوں اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہم خود بھی قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، اپنی اولادوں کو بھی قرآن مجید کے پڑھنے اور سمجھانے کے لیے اور اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش کریں تاکہ وہ بھی قرآن کی طرف جو ہے وہ راغب ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، اقرا القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن پڑھا کرو، کہ قیامت کے دن یہ قرآن پڑھنے والے کے حق میں شفاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن کی مشغولیت کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعا مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی خود اللہ کو تمام مخلوقات پر فضیلت ہے۔ تو یہ بڑی عظیم الشان کتاب ہے قرآن مجید، فرقان حمید۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اس رب نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس نعمت کی قدر پہچانیں اور اس کی عظمت کو اپنے دلوں کے اندر بٹھائیں اور پھر اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ سورۃ الفاتحہ سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، یہ ایک دعا بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے آغاز میں رکھا ہے۔ اس کو الفاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسی سے قرآن کا افتتاح ہوتا ہے، یہیں سے قرآن کھلتا ہے، یہیں سے اس کی ابتدا اور اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بہت سارے نام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے یا سنام القرآن۔ سنام کہتے ہیں اونٹ کے کوہان کو، جو اونٹ کے اوپر سب سے اونچی جگہ ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روح سے یہ سورہ فاتحہ قرآن کی چوٹی، اس کا کوہان اور اس کی بلندی اور اس کی اونچائی ہے۔ اس کے بہت سارے نام ہیں، ام القرآن، شفا، الفاتحہ، قرآن عظیم، سبع من المثانی، اور یہ سورہ مبارکہ نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے، اور نماز سب سے پہلا فریضہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہم پہ اور ہر مسلمان پہ عائد ہوتا ہے، اور اس کی کوئی رکعت مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اس کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، بیہقی اور دارمی نے اس کو روایت کیا ہے۔ ارشاد فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہ تو تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن میں نازل ہوئی۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید کی سب سے عظمت والی اور سب سے فضیلت والی سورت ہے۔ سورہ بقرہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا ترک کرنا حسرت ہے۔ مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، شیطان وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ یعنی سورہ بقرہ گھروں کے اندر اگر پڑھی جائے تو شیطان ان گھروں سے دور بھاگ جاتا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کی ایک آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، بخاری کی روایت ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے گا، ایک فرشتہ رات بھر اس کے اوپر پہرا دیتا ہے شیطان سے، وہ فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی سب سے افضل آیت اور چوتھائی قرآن ہے یہ عظیم آیت مبارکہ جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کون سی آیت عظیم ترین ہے، تو آپ نے عرض کیا آیت الکرسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں علم مبارک ہو۔ یہ بھی مسلم کی روایت ہے۔ یہ احادیث میں نے آیت الکرسی کے حوالے سے آپ کے سامنے جو رکھی ہیں، ان سے آیت الکرسی کی جو عظمت ہمارے سامنے آتی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات بیان کی گئی، اور اگر آدمی اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھ جائے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت اسے حاصل ہو جائے تو اس سے بڑا کوئی علم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو اتنی عظیم آیت قرار دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھیں، لیکن آیت الکرسی کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور اس کی تفسیر بھی پڑھیں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اس آیت کی عظمت کا راز کس چیز کے اندر ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات بھی بڑی قدر و منزلت والی ہیں۔ ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ عرش الہی کے نیچے اللہ کی رحمت کے خزانوں میں سے ہیں جو اللہ نے اس امت کو دیا ہے، اور اس دنیا میں یا اس دنیا میں یعنی دنیا یا آخرت میں کوئی ایسا خیر نہیں جو اس میں شامل نہ ہو۔ دارمی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور پھر دوسری روایت ہے کہ قیامت کے دن قرآن کو ان لوگوں کو لایا جائے گا جو اس کو پڑھتے اور اس پر عمل کیا کرتے تھے، ان کے آگے آگے سورہ بقرہ اور آل عمران ہوں گی جو ان لوگوں کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ زوردار طریقے سے شفاعت کرنے والی ہوں گی ان لوگوں کے حق میں جو ان صورتوں کو یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھتے تھے۔ تو قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے یہ بات ہمیں بہت اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ مجرد قرآن کے الفاظ پڑھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ قرآن کے پڑھنے کے لیے لفظ تلاوت استعمال ہوتا ہے، اور خود تلاوت کے اندر اس بات کا مفہوم شامل ہے کہ تلاوت کے لفظی معنی ہے پیچھے آنا، اور تلاوت کرنے والا قرآن مجید کے پیچھے خود چلتا ہے، یعنی قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے اور وہ اس رہنمائی کے مطابق پیچھے چلتا ہے، قرآن اس کا رہبر اور رہنما اور امام ہوتا ہے، اور یہ بات تب حاصل ہو سکتی ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ سورہ آل عمران کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات اس سورہ کو پڑھنا چاہیے، فرمایا جو اس کو رات کے وقت پڑھے گا اس کے لیے رات بھر قیام کا اجر لکھا جائے گا، اور قیامت کے دن البقرہ اور آل عمران اپنے پڑھنے والوں کے لیے بادلوں یا دو سایوں یا پرندوں کے دو غول کی طرح وکالت کرتی ہوئی آئیں گی۔ اس طرح سورہ انعام کے بارے میں ارشاد فرمایا، سورہ انعام، کہ اس کے نزول کے وقت اتنے فرشتے تھے کہ افق ان سے چھپ گیا تھا۔ امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی، پھر اس سورہ کی تین آیات تلاوت کیں، اللہ تعالیٰ 70 ملائکہ کو اس کا وکیل بناتا ہے جو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور قیامت تک پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ سورہ کہف ایک معروف سورت ہے اور اکثر جمعے کے دن لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کی فضیلت میں جو احادیث ملتی ہیں ان میں امام مسلم کی روایت ہے کہ جو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کو حفظ کرتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، اور دوسری روایت میں آخری 10 آیات کا ذکر ہے۔ تو آخری 10 یا ابتدائی 10 آیات یا پہلی 10 اور آخری 10 دونوں ان کو سیکھتا ہے، حفظ کرتا ہے، اور پھر فرمایا کہ ان پر عمل کرتا ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں ان کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ فتنہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سے پناہ مانگا کرتے تھے اللہ کی، اور نماز کے آخر میں تشہد کے بعد جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی صحابہ کو پڑھنے کی، اس کے اندر فتنہ دجال کے شر سے پناہ مانگنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا فتنہ ہوگا کہ سارے انبیاء اس فتنے سے جو ہے وہ اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو اس سے وہ شخص محفوظ رہے گا جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یا آخری 10 آیات کو پڑھے، سمجھے اور ان کے مطابق عمل کرے۔ پھر ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرے گا اس کے لیے دوسرے جمعہ تک روشنی رہے گی۔ اس روشنی سے مراد کیا ہے؟ قرآن تو ہے ہی روشنی۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور روشنی اور کتاب مبین، کھلی کتاب آ چکی ہے۔ یہ نور کیسے حاصل ہوگا ان کو جو سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں؟ اگر سورہ کاف شروع سے آخر تک حفظ کر لی جائے اور اس کو زبانی جو ہے وہ پڑھا جائے, اس کا ورد کیا جائے, اور ایک آدمی کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس سورت کے اندر لکھا ہوا کیا ہے, تو اسے کون سی روشنی حاصل ہوگی؟ بھئی روشنی سے مراد تو یہ روشن آیات ہیں کہ جب آدمی ان کو پڑھتا اور سمجھتا ہے تو پھر وہ قرآن ایک ایسی رہنمائی انسان کی کرتا ہے کہ جیسے اندھیرے کے اندر ایک آدمی کے ہاتھ میں ٹارچ ہو اور اس کی روشنی کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنا سفر طے کرتا ہے, ایسے اس دنیا کے گٹا ٹوپ اندھیرے میں کہ جب آپ دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی اور آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی شیطان حملہ آور ہے, ان حالات میں اگر ایک آدمی قرآن کو پڑھتا اور سیکھتا اور سمجھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک ایسا نور دے دیتے ہیں جس کے ذریعے سے اسے صراط مستقیم بالکل سیدھی دکھائی دیتی ہے. یہ مطلب ہے ان آیات اور احادیث کا کہ قرآن سے انسان کو ایسی روشنی ملتی ہے جب ہم ان آیات کے اوپر غور و فکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی یہ آیات ہماری ایسی رہنمائی کریں گی کہ ہم گمراہی سے, پگ ڈنڈیوں سے اور شیطان کے ہر طرح کی اکسائڈ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. سورۃ الملک اور سورہ سجدہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس نے مغرب اور عشاء کے درمیان ان دو سورتوں کو پڑھا وہ ایسا ہی ہے جیسا لیلۃ القدر کو قیام کرنے والا. سورہ یاسین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کو یاسین اور صافات پڑھے پھر اللہ سے جو سوال کرے اللہ اس کو عطا کرے گا, ابو داود کی روایت ہے. دوسری روایت ہے ہر چیز کا دل ہوتا ہے, قرآن کا دل یاسین ہے, جو اسے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن کو 10 مرتبہ تلاوت کرنے کا اجر عطا فرماتے ہیں, یہ ترمذی کی روایت ہے. ارشاد فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اس کے ماضی کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں, اس لیے اپنے مرنے والوں پر اس کی تلاوت کیا کرو, بیہقی کی یہ روایت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین محفوظ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پسند کرتے ہیں, تو مجھے اور آپ کو بھی یہ بات پسند کرنا چاہیے نا, تو اس سورہ مبارکہ کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک آیت روزانہ کوشش کریں, آیت کا کچھ حصہ, کوئی دن تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں ایسا آئے گا کہ سورہ یاسین ہم زبانی حفظ کر لیں گے. لیکن اصل چیز میں پھر عرض کروں گا کہ سورہ یاسین کا جو عظیم مقام قرآن کے اندر ہے کہ اس کو قرآن کا دل کہا گیا ہے, اس کی آیات کے اوپر غور و فکر کرنے اور تدبر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں. سورہ فتح کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سورج کے نیچے کسی چیز سے بھی زیادہ اس کو پسند کرتا ہوں, بخاری کی یہ روایت ہے. یعنی یہ سورج جن چیزوں پر طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فتح پسند ہے. سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا کہ ہر چیز کا ایک زیور یعنی اس کا حسن اور خوبصورتی ہوتی ہے, تو قرآن کا زیور سورہ رحمان ہے. اور ویسے بھی آپ قرآن مجید کی آپ تلاوت سنیں, جب سورہ رحمان کی انسان تلاوت سنتا ہے تو ایسی ایک کیفیت جو ہے وہ انسان کو اس کے سننے سے حاصل ہوتی ہے کہ اسے واقعی اندازہ ہوتا ہے, اس کی آیات اس طرح سے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اور ایک کے بعد دوسری آیت, ایسا ایک تسلسل ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو ایک عجیب کیفیت جو ہے وہ اس کے اوپر طاری ہوتی ہے. اور اگر ہم اس کو سمجھ بھی رہے ہوں تو پھر تو مزید نور و نلا نور ہے. سورہ واقعہ کے بارے میں ارشاد فرمایا جو ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے کبھی بھوکا نہ رہے گا, یعنی رزق میں برکت کے لیے سورہ واقعہ کی تلاوت, بیہقی اور ابن عساکر نے اس کو روایت کیا ہے. سورہ ملک کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ اس کی بخشش ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خواہش کرتا ہوں کہ میرے ہر امتی کے دل میں یہ سورت محفوظ ہو. فرمایا یہ سورت عذاب قبر سے بچاتی ہے. امام احمد, ترمذی, ابو داود اور حاکم رحمہم اللہ نے اس کو روایت کیا ہے. اور سورۃ الملک کوئی اتنی بڑی سورت بھی نہیں ہے, 2 رکوعوں پہ مشتمل ہے. اگر ہم چاہیں تو اس سورت کو زبانی یاد کر سکتے ہیں, تو اس سورہ مبارکہ کی جو ہے وہ سمجھ کر ہمیں تلاوت کرنی چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے. سورہ دخان کے بارے میں ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن یا رات میں سورہ دخان کی تلاوت کرے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اور دوسری روایت میں ہے صبح کو 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کریں گے, ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. قرآن مجید کی ان چیدہ چیدہ صورتوں کے یہ فضائل بیان کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم سارے قرآن مجید کو چھوڑ دیں اور صرف ان میں سے کوئی صورت یا کچھ صورتیں پکڑ لیں اور ان کو ہی ہمیشہ پڑھتے رہیں. کیونکہ میں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ فضائل کی وجہ سے پھر ان صورتوں کو ہی تلاوت کرتے ہیں اور ان کو ہی ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں اور باقی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، یا یہ کہ رمضان میں پورا قرآن تلاوت کر لیتے ہیں لیکن آگے پیچھے وہ ایک روٹین انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ وہ صرف کسی خاص مخصوص صورت کی تلاوت کرتے ہیں. مثلا ایک آدمی کو روزگار کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ سورۃ الملک یا سورۃ واقعہ ہی پڑھتا رہتا ہے ساری زندگی، یا اس طرح کے کوئی مطلب ہے مسائل تو جو فضائل ان صورتوں کے اندر بیان ہوئے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک صورت پکڑ لیتا ہے اور اس کی کو پڑھتا رہتا ہے. تو قرآن مجید کے پڑھنے کا یہ انداز شاید مناسب نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ وہ قرآن مجید جو ہے اس کو ہمیشہ تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ کریں. البتہ یہ ہے کہ ان صورتوں کو مختلف اوقات میں مختلف مواقع پہ جو پڑھنے کی ہدایات ملتی ہیں اگر ہم اس میں مزید وہ اضافہ کر سکیں اور اس موقع کی مناسبت سے یہ صورتیں جو ہے پڑھ سکیں اور پھر جو خاص اہمیت ان کی بیان کی گئی ہے اس حوالے سے ایک خاص انداز میں ان کے اوپر غور و تدبر بھی کریں تو یہ ہمارے لیے زیادہ مفید ثابت ہوگا. سورۃ الحشر کی آیات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ حشر کی آخری آیات دن یا رات کے وقت تلاوت کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، صبح کے وقت تلاوت کرے گا تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور اس سورہ مبارکہ کی جو آخری آیات ہیں سورہ حشر کی، ان کی عظمت کا راز بھی اسی چیز کے اندر ہے کہ جیسا میں نے آیت الکرسی کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اسی طرح ان آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بڑا تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی جو معرفت ہے یہ دین کی جو ہے وہ بنیاد ہے کہ یہ علم انسان کو حاصل ہو جائے. تو اگر ان صفات کے اوپر غور کیا جائے اور پھر تفاسیر کی مدد سے ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو پھر اصل عظمت جو ہے وہ اس وقت انسان کو حاصل ہوگی جب وہ اس چیز کو سمجھے گا جس کا ذکر ان آیات کے اندر بیان ہو رہا ہے. سورۃ الاعلیٰ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کو بہت پسند فرماتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کی جمعہ کی نماز میں بھی تلاوت فرماتے تھے اور عیدین میں بھی تلاوت فرماتے تھے. تو یہ بڑی عظیم صورتیں ہیں، ان کی جو ہے وہ تلاوت بھی زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. ایک حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قیامت کے مناظر کو اس طرح دیکھنا چاہتا ہو جیسا کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو تو وہ سورۃ الشمس، سورہ تکویر اور سورہ انشقاق کو پڑھے. اب آپ ان صورتوں کے اوپر غور و فکر کریں کہ سورہ شمس، سورہ تکویر اور سورہ انشقاق، تو ان کے اندر قیامت کا احوال اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ اگر آدمی ان کے اوپر غور و فکر کرے تو واقعی قیامت کا ایک نقشہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. لیکن جو بات یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو شخص قیامت کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہو وہ ان صورتوں کو پڑھے، تو اب میں اپنی بات کو پھر ایک دفعہ دہراؤں گا کہ ایک شخص ان تینوں صورتوں کو جو ہے وہ حفظ کر لے، اور ہم غیر عربی لوگ جو عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، اگر حفظ کرنے کے بعد صبح شام ان کا ورد کرتا رہے تو کیا اسے کچھ پتہ چلے گا کہ قیامت میں کیا ہوگا؟ کچھ معلوم نہیں ہوگا اسے. مجرد ان صورتوں کو حفظ کرنے یا ان کی بار بار تلاوت کرنے سے تو اسے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ قیامت کا احوال کیا ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صورتوں کو جو آدمی قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہو تو ان صورتوں کو پڑھے، تو یقیناً اسے قیامت کا وہ نقشہ اس وقت نظر آئے گا جب ان صورتوں کو سمجھے گا. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں یا تو عربی زبان سیکھنی چاہیے یا پھر یہ ہے کہ ہمیں کسی ترجمے کی مدد سے قرآن مجید کی ان صورتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، تب ہمیں یہ پتہ چلا گیا کہ ان آیات کے اندر اور ان صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی منظر کشی جو ہے وہ کیسے کی. اسی طرح سورہ زلزال کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو رات کو اذا زلزلت الارض پڑھے گا اسے نصف قرآن کا ثواب حاصل ہوگا، ترمذی کی روایت ہے. اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا ہولناک منظر بیان کیا ہے اور اس تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر، جس ذرے کو آپ خوردبین کی مدد سے دیکھتے ہیں، اگر کسی نے خیر کا کام اور بلائی کا کام کیا ہوگا تو وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا، اور اس ذرے کے برابر اگر اس کی برائی ہوگی اور اس برائی سے اس نے توبہ نہیں کی اسی طرح مر گیا تو وہ ذرے کے برابر برائی بھی ہوگی جو اس قیامت کے دن اس کے سامنے آ جائے گی. البتہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ برائیوں کے بعد چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، ذرے کے برابر ہوں یا پہاڑوں کے برابر ہوں، اس کے بعد اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس کے نامہ اعمال سے محو کر دیتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات. اور اس سے ہٹ کر توبہ کے بعد دوسری چیز یہ بھی ارشاد فرمائی کہ آدمی سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، جب بندہ برائی کے بعد نیکی کرتا ہے تو نیک عمل جو ہے اس برائی کو مٹا دیتا ہے، اس کے اثرات کو زائل کر دیتا ہے. تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا احوال بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر آدمی اس کے اوپر غور و فکر کرے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو اس سورہ مبارکہ میں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قیامت برپا ہوگی، زلزلہ ہوگا، اس کے بعد میدان حشر ہوگا، وہاں انسان کو اس کے اعمال جو ہے وہ دکھائے جائیں، اور اس موقع پہ ارشاد فرمایا کہ ذرہ برابر نیکی اور برائی انسان کے سامنے آئے گی، تو انسان کے اوپر ایک ہول کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے، انسان ہل کر رہ جاتا ہے. یعنی اس سورت کا نام ہی جو ہے سورہ زلزال ہے، اور خود انسان کے اوپر جو ہے وہ زلزلہ طاری ہو جاتا ہے جب اس سورہ مبارکہ کو انسان سمجھ کر پڑھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا کہ سورہ مبارکہ کی جب تلاوت کرتے تھے تو ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، جب کبھی طاری ہو جاتی تھی، اتنا ہولناک منظر اس سورہ مبارکہ کے اندر آخرت کا پیش کیا گیا ہے. جیسا سورۃ الاثر ہے، اس کی بھی صحابہ کے نزدیک اتنی قدر و منزلت تھی کہ ایک دوسرے سے جب ملتے تھے تو جدا ہونے سے پہلے یہ سورت جو ہے وہ ایک دوسرے کو سنا کر پھر جدا ہوتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی عظمت کا اندازہ کچھ یوں کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اگر انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے صرف ایک ہی سورت سورۃ الاثر ہوتی تو انسان کی ہدایت کے لیے کفایت کرتی تھی. اللہ اکبر. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرد کے لیے بھی اور ایک اجتماعیت کے لیے بھی نجات کی چار شرائط بیان فرمائی ہیں کہ ایک انسان بھی اور انسانوں کا کوئی مجموعہ بھی اگر دنیا اور آخرت میں فلاح پا سکتا ہے تو اس کے لیے چار شرطیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں. سب سے پہلی شرط ایمان ہے، دوسری شرط عمل صالح یعنی اس ایمان کے سارے عملی تقاضے جو ہیں ان کو پورا کرنا، اور تیسری شرط کہ جو حق اس ایمان کے ذریعے اس کے اوپر منکشف ہوا ہے اس حق کو لے کر اٹھے اور اس کی نصیحت کا حق ادا کرے، لوگوں تک اس حق بات کو پہنچائے، اور اس راستے میں اس پہ جو مشکلات آئیں، جو تکلیفیں پہنچیں، ان پر خود بھی صبر کرے اور دوسرے ساتھیوں کو بھی صبر کی تلقین کرے. یہ سورہ مبارکہ کے اندر چار نجات کی شرائط بیان ہوئی ہیں، اس لیے صحابہ کے نزدیک اس سورہ مبارکہ کی بڑی قدر و منزلت تھی، اور وہ ایک دوسرے سے ملنے کے بعد جدا ہونے سے پہلے یہ سورت ایک دوسرے کو یاد دہانی کے لیے کہ نجات حاصل کرنی ہے اللہ کے ہاں تو اس سورہ مبارکہ کو اپنے دل اور دماغ کے اندر بٹھا لو. مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس سورہ مبارکہ کو، جو چھوٹی سی قرآن مجید کے آخری پارے میں سورۃ الاثر ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں، ہمیں زبانی یاد ہے، اس کی تلاوت سنتے ہیں، لیکن اس کی آیات کے اوپر بھی غور و تدبر کرنے کی ضرورت ہے. سورہ تکاثر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے آپ نے سوال کیا کہ تم اس بات کی استطاعت رکھتے ہو کہ ہر رات 1000 آیت پڑھ کر سویا کرو؟ 1000 آیت. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہر رات اس طرح کر سکے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم الحاکم التکاثر پڑھنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے؟ امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، تو روزانہ رات کو الحاکم التکاثر پڑھ کر سویا کرو تو گویا کہ 1000 آیت پڑھنے کا اجر و ثواب ملے گا. اب اس چھوٹی سی سورہ مبارکہ کے اوپر بھی آپ غور کریں کہ یہ سورت کس حقیقت کو ہمارے سامنے بیان کرتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں تکاثر نے مقصد حیات سے غافل کر دیا ہے. انسان اس دنیا میں کیا کر رہا ہے الا ماشاءاللہ، صبح سے شام تک انسان زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، اور اس سورہ مبارکہ نے اللہ نے یہی حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اے انسان، کثرت کے حصول نے تجھے مقصد حیات سے غافل کر دیا ہے. حتی زرتم المقابر، قبر میں جانے تک تو دنیا کی ہوس کے اندر پڑا ہوا، دنیا کے لالچ کے اندر پڑا، دنیا کے لیے دوڑ رہا ہے، حالانکہ آخرت وہ ہے کہ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، کہ وہاں تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، تو جو نعمتیں دینے والا ہے اسی کو تم بھول کر دنیا کے اندر مگن ہو گئے ہو. تو یہ سورت تو ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ اس منعم اور محسن کو یاد کرو جس نے تمہیں یہ ساری نعمتیں دے رکھی، ورنہ قیامت کے دن جب وہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا تو تم کیا جواب دو گے اس رب کو؟ کہتے ہیں ہارون رشید کے پاس ایک مقدرز بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، پیاس لگی، اسے پانی کا پیالہ منگوایا، گلاس منگوایا، پانی پینے لگا تو उन्होंने कहा कि रुक जाइए एक सेकंड के लिए, ये पानी का गिलास जो आपके हाथ में है, अगर आपको आसानी से दस्तियाब न हो तो कितना मुआवजा देकर जो है इसे ख़रीदने के लिए आप तैयार होंगे। तो हारून रशीद ने कहा कि आधी सुल्तनत भी देनी पड़े तो मैं तो पानी तो मतलब बड़ी नियामत है, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं हो सकता। अच्छा पी लो। जब पी लिया तो गालिबन ये अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह थे, तो फिर उन्होंने उससे एक सवाल दूसरा किया कि अभी इस पानी के निकलने का रास्ता बंद हो जाए, पेशाब बंद हो जाए, तो बताइए कि कितना मुआवजा देकर उस रास्ते को खुलवाने के लिए आप तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि आधी सुल्तनत भी देनी पड़े तो दूंगा, पेशाब बंद हो जाए तो आपको पता है कि फिर किस अजियत में इंसान होता है। तो अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आपकी कुल सुल्तनत से ज़्यादा कीमती तो पानी का ये गिलास हुआ। अल्लाहु अकबर। तो भाई और बुज़ुर्गों ज़रा गौर कीजिए कि ये पानी रोज़ाना हम कितना इस्तेमाल करते हैं, अगर इसकी कोई कीमत अदा करनी पड़ती तो कौन था जो इसकी कीमत अदा कर पाता। ये सांस जो हम ले रहे हैं अल्लाह तबारक व ताला ने सेहत बख्श हवा जो हमारे लिए इतनी वाफर मकदार में पैदा कर रखी है, उस मरीज से इसकी कदर व कीमत पूछिए जिसको मस्नूई ऑक्सीजन दी जाती है, उसके ऊपर कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए वाफर मकदार में ये पैदा कर दी है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि सूरह रहमान कुरान का हुसन है, तो वहाँ बार बार अल्लाह तबारक व ताला जिन इन से एक सवाल करता है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, ए जिन्नो इंस तुम अपने रब की किस किस नियामत को जुटलाओगे, किस किस नियामत का इनकार करोगे, आज हम अल्लाह की किस किस नियामत की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। अल्लाह की नियामतों की शुक्रगुजारी भाई और बुज़ुर्गों ये है कि हम अल्लाह की नियामतों को खाकर जो कुव्वत और तवानाई और ताकत हासिल करते हैं, इस कुव्वत और तवानाई और ताकत को अल्लाह की इताअत में सर्फ करें, अल्लाह की नाफरमानी इससे ना करें, ये शुक्रगुजारी है अल्लाह की। अर्ज़ में ये कर रहा था कि ये सूरह तकासर है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका अजर व सवाब यह है कि इसको पढ़ने वाला 1000 आयात जो हैं उनके पढ़ने का अजर व सवाब हासिल करता है। सूरह काफिरून के बारे में इरशाद फरमाया कि ये एक चौथाई कुरान के बराबर है, इमाम तिर्मिज़ी ने इसको रवायत किया है। सूरह नस्र इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फतह, इरशाद फरमाया कि ये चौथाई कुरान के बराबर है, इसको भी इमाम तिर्मिज़ी ने रवायत किया है। सूरह इखलास अल्लाहु अकबर, एक तिहाई कुरान, सुलसुल कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको करार दिया। और इस सूरह मुबारक की अजमत का राज भी इसी में है कि इसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला की तौहीद का खुलासा अल्लाह तबारक व ताला ने चंद जचे तुले अल्फाज के अंदर, छोटी छोटी आयात के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी तौहीद का खुलासा बयान कर दिया। एक शख्स इमामत करता था, हर रकत में सूरह इखलास पढ़ता था, और लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की कि भाई और भी कुरान हैं, तुम दूसरी जगह से भी तलावत कर सकते हो। और फिर जब वो इससे बाद ना आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी शिकायत की गई, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा तो उसने कहा कि इस सूरह मुबारक में रहमान की शान बयान की गई है और इसकी वजह से मुझे ये सूरत महबूब है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम भी अल्लाह को इसी तरह महबूब हो जिस तरह तुम्हें यह सूरत महबूब है। बुखारी और मुस्लिम की यह रवायत है। एक और शख्स ने इसी सूरह मुबारक से अपनी मोहब्बत का ज़िक्र फरमाया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी मोहब्बत तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगी। इमाम तिर्मिज़ी और बुखारी दोनों ने इसको रवायत किया। सूरतुल फलक और सूरतुन नास, इन दो सूरतों पे कुरान मजीद का इख्तिताम होता है और इन दो सूरतों में अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों को अल्लाह की पनाह तलब करने का तरीका तालीम दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन जैसी चीज़ें कभी देखी नहीं गई। मुस्लिम की ये रवायत है। फरमाया पनाह तलाश करने वाला इन जैसी दो चीज़ों से बेहतर चीज़ की पनाह तलाश नहीं कर सकता। अबू दाऊद की रवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले इन तीनों सूरतों को पढ़ते थे, अपने हाथों के ऊपर फूंकते थे और उसके बाद अपने पूरे जिस्म के ऊपर 3 मरतबा फेरते थे, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। इनको मुआवज़ात कहा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 3 सूरतें अगर सुबह और शाम 3-3 मरतबा तुम पढ़ लिया करो تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر ضرورت کو پورا کر لیں گے۔ تو ان صورتوں کی ہمیں کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے اور ان کے اوپر بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ جس طرح سورہ اخلاص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا خلاصہ ہے، اس کی صفات کا ذکر ہے، اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات کے ذریعے سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے۔ تو ان صورتوں کے اوپر بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ بھائی اور بزرگو، یہ قرآن مجید کی چیدہ چیدہ صورتوں کے کچھ فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے، اور جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن ایسی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یا اقوم، جو بالکل سیدھی راہ صراط مستقیم ہے، کہ اس کے اوپر چلنے والے کو یہ سیدھی اللہ کی رضا اور اس کی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ دائیں بائیں کی جتنی پگڈنڈیاں ہیں، گمراہی کے جتنے راستے ہیں، ان سے بچانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ قرآن سے ہدایت تب ملے گی جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ ایک ایمان افروز واقعہ ملتا ہے۔ ایک امریکن خاتون تھی، پولی این اس کا نام تھا، کیمیکل کی انجینئر تھی۔ کہتی ہیں کہ میں نے ایک قرآن لے لیا یا کسی نے مجھے دیا تحفے کے طور پر، تو میں اس کی ورق گردانی کیا کرتی تھی۔ پڑھی لکھی خاتون تھی، لیکن یہ ہے کہ کبھی کہیں سے کھولا اور تھوڑا پڑھ لیا، کبھی کہیں سے کھولا اور تھوڑا پڑھ لیا۔ قرآن نے مجھے اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ قرآن کھینچتا ہے اپنی طرف، اس کے اندر ایک کشش ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اس کو سمجھتا ہو۔ وہ غیر مسلم تھی، ظاہر ہے کہ وہ قرآن کا ترجمہ کی مدد سے جو ہے اس کو پڑھ رہی تھی، تو ظاہر ہے جب ترجمہ کی مدد سے پڑھ رہی تھی تو اس کو سمجھ رہی تھی۔ کہتی ہے کہ حتیٰ کہ ایک دن میں نے سورہ مومنون کھول کر پڑھنا شروع کیا، جس میں مومنین کی صفات ابتدا میں بیان ہوئی ہیں، قد افلح المومنون، پھر ان مومنین کو اللہ نے کامیابی کی بشارت دی ہے۔ اس کے بعد 12 سے 14 تک جو آیات ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی جو تدریج ہے، مختلف مراحل ہیں، ان کا ذکر کیا ہے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے: ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کر دیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، اور پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ جب میں نے ان آیات کو پڑھا تو میں نے یہ کہا کہ یہ تو وہی بات ہے جو آج کی سائنس کہتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس بات کی اگر بشارت دی ہے اور اس کا ثبوت پیش کیا ہے، جس وقت نہ الٹرا ساؤنڈ تھا، نہ ایکس رے تھے، نہ مطلب یہ کہ جدید مشینری تھی، کوئی ایسی چیز جو جاننے کا ذریعہ نہیں تھا کہ انسان کی جو ہے وہ ان مرحلوں سے گزر کر تخلیق ہوتی ہے۔ آج کی سائنس نے اگر یہ چیزیں دریافت کی ہیں تو مختلف آلات کے ذریعے سے کی ہیں۔ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کون سا آلہ تھا؟ یہ آیات پڑھنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ یہ صرف ایک ہی طاقت ہے جس نے خبر دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس طاقت کا نام ہے اللہ رب العالمین۔ اس نے پڑھا: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے اور آپ کو ایک پیغام دیتی ہے وہ نو مسلمان، کہتی ہے میرا مسلمانوں کو یہ پیغام ہے کہ شعور سے قرآن کا مطالعہ کریں اور دوسروں کو قرآن پڑھائیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ قرآن مجید پر عمل کے حوالے سے ایک دو احادیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اپنے جبڑے چیر رہا ہے، پھر ایک دوسرا شخص اس کے سر پہ ایک پتھر مارتا ہے اور پتھر سے اس کا سر جو ہے وہ کچل رہا ہے۔ میں نے اپنے ساتھی فرشتے سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، تو اس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ انہو رجل علمہ اللہ القرآن فنام عنہ باللیل ولم یعمل فیہ بالنہار یفعل بہ الی یوم القیامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے یہ بات بتائی کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا کیا تھا، لیکن راتوں کو اس سے غافل ہو کر سویا پڑا رہتا تھا اور دن کو اس کی ہدایات کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا۔ اس کی یہ سزا ہے جو قیامت تک اس کو ملتی رہے گی۔ نسائی کی روایت ہے کہ بہترین لوگوں میں سے ایک شخص ہوا جو رائے خدا میں سرگرم رہے, چاہے گھوڑے کی پشت پر یا اونٹ کی پیٹھ پر یا پاپیادہ, یہاں تک کہ اسے موت آ جائے. اور بدترین لوگوں میں سے وہ شخص ہے جو اللہ کی کتاب پڑھے اور اس کے کسی حصے سے نصیحت حاصل نہ کرے. بھائی اور بزرگوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کتاب ہدایت کی طرف رجوع کریں, اس کی تلاوت کریں, اس کے معنی اور مفہوم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ترجمے کی مدد سے ہی صحیح اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کی آیات پہ تدبر کریں, غور کریں, فکر کریں کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز سے منع کیا ہے, کس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے, کس کو حلال ٹھہرایا ہے, کس کو حرام قرار دیا ہے, میرے لیے اس کے اندر کیا ہدایت اور رہنمائی ہے, اور جو بات سمجھ میں آئے اس کے مطابق عمل کریں. پھر جتنی بات سمجھ میں آ گئی اتنی ہی صحیح آگے پہنچانے کی کوشش کریں کہ بلغنی ولو آیا. ایک آیت ہی اگر تمہارے پاس پہنچی ہے تو اس آیت کو آگے پہنچانے کی فکر کرو, یہ پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور پھر اس قرآن کی ہدایات کے مطابق عمل کرنا کہ القرآن حجت لک او علیک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے, سمجھنے, اس کے اوپر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.